الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا امانا من الفرقه. خطبہ فدق کے نام سے مشہور اور عظیم الشان خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جس میں بی بی نے دین کا ایک کامل منشور کے طور پر اس خطبے کو پیش کیا، ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر دین سے انحراف کے خطرے کو محسوس کیا بی بی نے، اور آ کر دین کا فلسفہ بیان کیا، دین کے احکام کے فلسفے بیان کیے، دین کے بنیادی اصولوں کے فلسفے بیان کیے، دین کے بہت سارے دیگر راز بی بی نے بیان کیے، اور جن حالات میں بیان کیا، باہر آ کر مسجد میں جا کر مردوں کے درمیان میں، البتہ خواتین کے جھرمٹ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا گئیں، لیکن مردوں کے درمیان میں جا کر ایسے حالات ہوئے کہ بی بی کو جا کر خطبہ دینا پڑا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ عظیم الشان خطبہ دیا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ خطبہ اور یہ خطبے کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا قیام، در حقیقت یہ قیام اس الہی حقیقت اور دین کی صحیح شکل کو محفوظ رکھنے کے لیے تھا. کس چیز کے لیے نہیں تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ خاندانی عزت و خاندانی سربلندی یا شوہر کی حکومت یا اقتدار یا بنی ہاشم کا اقتدار، ان سب کے لیے نہیں تھا، بلکہ الہی نظام کی بقا کے لیے اور صحیح شکل میں باقی رکھنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اقدام اور یہ قیام کرنا پڑا، جب کوئی اور نہیں کر رہا تھا، لہذا جناب زہرا کو یہ قیام کرنا پڑا. اور اس نظام کا خلاصہ جو اس خطبے میں بھی ہے، اس کو ولایت کے عنوان سے جناب موضوع بھی قرار دیا گیا، مور جناب زہرا سلام اللہ علیہا مدافع ولایت کی، جو پہلی مدافع ولایت ہیں. ولایت کے دفاع کا سلسلہ جاری رہا، ولایت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، ولایت کے دفاع کے لیے عظیم الشان تاریخ میں قربانیاں دی گئیں اور دی جاتی رہیں اور ابھی بھی دی جا رہی ہیں، کیونکہ عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. دین اتنا عظیم ہے, دین کا حقیقی چہرہ اتنا عظیم ہے, ولایت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے قربانی, بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں. اب یہ کوئی اگر کہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بچائیں قربانی دینے سے, تو اس کی نگاہ میں دین چھوٹا ہے, اس نے دین کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رکھا ہے. دین اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کے لیے جناب زہرا اپنی قربانی دے سکتی ہیں, دین اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی دے سکتے ہیں. وہ لوگ کی جو دین کو قربان کر کے خود کو بچاتے ہیں, وہ دین کو اپنی ذات سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں, اس لیے خود کو بچا کر دین کو قربان کر دیتے ہیں. لیکن جناب زہرا کی نگاہ میں دین وہ ہے کہ جس کے لیے خود کو, اپنے بچے کو, بعد کی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ اللہ کا حقیقی دین محفوظ رہ جائے. ولایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ دین کی روح ہے. ولایت اب یہ کیسے ہے, میں آج تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک مختصر دور پر آپ کی خدمت میں, کہ ولایت دین کی روح ہے. لیکن وہ کون سی ولایت؟ ولایت وہ نہیں کہ جو ایک جذباتی رشتہ یا ذہن میں عقیدے کے نام پر کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لینا, یا ایک احساساتی بات, یا کبھی خوش ہو لینا ولایت کے نام پر, اور کبھی مغموم ہو جانا, اور کبھی رو لینا. یہ سب ولایت کا کے اثرات ضرور ہیں, لازمہ ضرور ہے, لیکن اصل ولایت یہ نہیں. جناب زہرا سلام اللہ فرماتی ہیں کہ ہماری اطاعت, اطاعت کس کی؟ یعنی ولی کی اطاعت. یہ ولی کی اطاعت اور ولایت کی اطاعت, یہ نظام للملہ, یہ نظام ہے ملت کا. ولایت کے نام پر جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک ہلکا سا اثر, ایک لازمہ, ایک مقدمہ. بعض چیزیں مقدمہ, جیسے محبت, دوستی, اظہار محبت, احساسات, جذبات, یہ سب ولایت کا مقدمہ ہے. مقدمہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے. آپ کہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں, خوب وضو کر رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں, مقدمہ انجام دے لیا اور وضو کرنے کے لیے جانے, وضو کر لیا, خوب پانی پایا, خوب دیر تک وضو کر, کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وضو کر رہے ہیں. وضو کیا ہے؟ کہا یہ نماز کا مقدمہ ہے. مقدمہ انجام دے لیا پھر چلے گئے گھر, تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اتنی دیر تک وضو کر کے یہ آدمی کیوں واپس چلا؟ محبت, عشق, اظہار محبت, رونا, غم کرنا, خوشی ہونا, خوش ہونا, یہ ساری چیزیں, حتیٰ اس کے لیے مجلسیں برپا کرنا, محفلیں برپا کرنا, اہل بیت کے ذکر میں آنا, یہ سب کے سب مقدمہ ہے اصل نظام ولایت کے لیے. اگر ہم سالہ سال گزرتے چلے جائیں اور صرف مقدمے میں لگے رہیں, 1400 سال تک صرف مقدمے میں لگے رہیں اور ذل مقدمہ یعنی اصل ولایت تک نہیں پہنچے, تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی 70 سال کی زندگی میں صرف اس نے وضو کیا ہے, ابھی نماز اس نے نہیں پڑھی. شاید اپنی زندگی میں ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس کی اور بہت ساری مثالیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ مقدمات ہیں. محبت, محبت مقدمہ ہے, ولایت کا مقدمہ ہے. البتہ ولی کے ایک معنی بھی محبت کے کیے گئے ہیں. آپ بہرحال عربی میں ولایت کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں, لیکن ہمیں اس بحث میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں, چونکہ تمام مومنین کے لیے, کم سے کم تمام شیعان مومنین کے لیے یہ چیز طے ہے کہ وہ ولایت جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ولایت امیر المومنین کی, اس ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے. یہ ان کے لیے طے ہے. یہ تو آ کر ہمارے ذاکرین بھی بہت ساری دلیلیں دے کے ثابت کرتے ہیں کہ وہاں پر, چونکہ ہمارے برادران اہل سنت وہ بھی ولایت کو مانتے ہیں, ولایت امیر المومنین کو مانتے ہیں. ولایت امیر المومنین کے بارے میں جتنا زیادہ مطالب ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ ہماری کتابوں میں بعد میں آئے, اصل ان کی کتابیں موجود ہیں, اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. غدیر کا واقعہ, غدیر کے تمام واقعات, غدیر کے جزیات, اس کی اصل جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں سب موجود ہے. ان کی کتابوں سے ہم حوالے دے رہے ہوتے ہیں, وہ مانتے بھی ہیں, لیکن ماننے کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ولایت, ولایت کے معنی محبت کے ہوتے ہیں. رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی محبت کا اعلان کیا تو ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں, صحیح بھی کہتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, محبت کرنے میں وہ صحیح بھی ہیں. لیکن مشکل کہاں پہ پیدا ہوئی؟ مشکل یہاں پر ہے, یہاں پر آ کر ہمارے علماء حتی ذاکرین سب لوگ آ کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جس ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ محبت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے, الہی حکومت کا اعلان کیا جا رہا ہے. دلیلیں دیتے ہیں, دسیوں دلیلیں, بیسیوں دلیلیں, کتابیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں جس میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. بہت چند دلیلیں آپ سب کے ذہن میں موجود ہوں گی کہ جن حالات میں اعلان کیا گیا, غدیر میں جو حالات تھے, جو پہلے گفتگو کی, جو رسول اللہ نے کلام کیا, جو خطبہ دیا, وہ سب کے سب آ کر کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر محبت کا اعلان نہیں کیا جا رہا بلکہ اپنے بات کے لیے ایک نظام کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور امیر المومنین کو نظام کا حاکم بنا کر پیش کیا ہے رسول اللہ نے. لہٰذا اس بحث کو ہمیں یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں. البتہ ایک جملہ ہم بار بار کہتے ہیں, دوسری جگہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم ممبروں پر آ کر دفاع کرتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں کہ ولایت سے مراد محبت نہیں ہے, حکومت ہے, لیکن اپنی زندگی میں جب آتے ہیں تو ہم بھی اہل سنت کی طرح محبت سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں زندگی میں. یعنی عام طور پر جو رائج, خاص کر ہمارے برصغیر میں, الحمدللہ ابھی ولایت کے صحیح معارف تک اور ولایت کی حقیقتوں تک پہنچنے والی قومیں موجود ہیں اس دنیا میں, لیکن ہمارے برصغیر میں ہم کم سے کم جب انہیں آپ کو دیکھیں, اور برصغیر کے مومنین جو یہاں پر موجود اس سرزمین پر, وہ آ کر اہل سنت سے اتنی ساری بحث کرتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں, اور دلیلیں دے کے یہ ثابت کرتے ہیں ان ممبروں پر کہ رسول اللہ نے میدان غدیر میں امیر المومنین کی محبت کا نہیں بلکہ امیر المومنین کی حکومت کا اعلان کیا تھا. یہ سب کچھ ثابت کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو ہم عملی طور پر وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اہل سنت کہہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور سب سے بڑا مولائی اسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اظہار محبت کر سکے, جو حکومت کے راز ہی سے واقف نہ ہو, جس نے اپنی زندگی پر ایک لمحے کے لیے امیر المومنین کی حکومت کو نہ آنے دیا ہو. جو نہیں چاہتا ہو امیر المومنین کی حکومت انسانوں پر, معاشرے پر, زندگی پر, ہمارے رابطوں پر, ہماری سوچ پر, ہماری فکر پر, ہمارے اعمال پر, ہمارے کردار پر, ہمارے رہن سہن پر, اگر امیر المومنین کی ظاہری حکومت چھین لی جائے تو سلمان کے اوپر حکومت تھی, ابو ذر کے اوپر حکومت تھی, حکومت کے مرحلے ہیں. انسان فردی طور پر اپنے حکومت امیر المومنین کی آنے دے تاکہ یہ معاشرے کی حکومت میں تبدیل ہو سکے, اور پہلا مرحلہ وہی ہوتا ہے. لہذا یہ مشکل ہے, اس مشکل کو حل کریں. اب کس طرح سے حل کرنا ہے اس کے بارے میں سب سوچیں, اس مشکل کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ ثابت کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, ممبر پر کچھ اور ثابت کر رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ زندگی اور ممبر کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو دور کرنا, یہ تضاد, یہ ٹکراؤ جو ہمارے زندگی میں اور ممبر کے درمیان میں جو ٹکراؤ ہے, ممبر کی گفتگو اور زندگی میں جو ٹکراؤ ہے, اس ٹکراؤ کو ختم کرنا, اس فاصلے کو دور کرنا, امیر المومنین کی حکومت ہی کو زندگی میں لے کے آنا, نہ صرف محبت. یعنی کہ محبت سے انکار کرنا, محبت لازمی ہے لیکن محبت مقدمہ ہے, محبت وضو ہے امیر المومنین کی حکومت کی نماز پڑھنے کے لیے. صرف وضو ہی میں پوری زندگی نہیں گزار دیں, یہ نماز بھی پڑھی جائے, مقدمے سے وہاں تک پہنچا جائے. یہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر وہ ولایت کیا ہوئی, یہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی کہ نظاماً للملہ, یہ ملت کا نظام ہے. نظام یعنی کیا؟ نظام جو انسان کی زندگی کو آ کر نظم دے رہا ہو, یعنی ولایت کے سائے میں زندگی کو نظم مل رہا ہو. صرف فرد کی زندگی نہیں بلکہ معاشرے کی زندگی کو نظم مل رہا ہو. اب یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ یہ ولایت کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت اب یہاں زیادہ فرصت نہیں ہے کہ مثلث میں زیادہ داخل ہو. اس میں ولی ولیا کہتے ہیں دو یا چند لوگوں کا یا چند چیزوں کا اس طرح قریب ہو جانا کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. اس طرح قریب رہنا, اب چونکہ قریب رہنا اصل معنی اس کے قریب رہنے کے ہیں, جو عدم جدائی نہ ہونے کے ہیں. دو لوگ ہوں, چار لوگ ہوں, جماعت ہو, قوم ہو, امام ہو, امت ہو, ان کا اس طرح سے قریب رہنا کہ وہ قابل جدائی نہیں ہو, جدائی کے تصور وہاں ختم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اصل میں, اس کو عربی میں ولایت کہتے ہیں. لہذا دو دوست کو بھی کہتے ہیں, دوستی کو بھی ولی کہتے ہیں, محبت کو بھی ولی کہتے ہیں, آقا و غلام کو بھی ولی کہتے ہیں. آقا غلام جدا نہیں, غلام کو بھی ولی کہتے ہیں, آقا کو بھی ولی کہتے ہیں. غلام کی نسبت آقا ولی ہے, آقا کی نسبت غلام ولی ہے. عربی میں مولا, مولا کے لفظ آپ بولتے ہیں نا بہت زیادہ, مولا غلام کو بھی کہتے ہیں عربی میں. اب آپ لوگ تو عربی سرزمین پر رہتے ہیں, مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کو بھی مولا کہتے ہیں اور غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. پتہ نہیں یہاں پہ کہتے ہیں ابھی کہ نہیں کہتے, شاید ابھی یہ رائج نہیں ہے, لیکن پہلے زمانے میں یہ رائج بھی تھا. شاگرد کو مولا کہتے ہیں, سن غلاموں کو مولا ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں, مثلا شہداء کربلا کی جب فہرست اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے نام کے ساتھ آیا مولا, مثلا جون مولا ابی ذر, مولا امام سجاد. یہ کیا تھے؟ جون جناب امام سجاد کے غلام تھے. لفظ کیا آیا ہے؟ مولا کا لفظ. میرے خیال سے چار پانچ نام ابھی ذہن میں دیکھا نہیں, اگر آپ جا کے ڈھونڈیں گے شہداء کربلا کی فہرست, چار پانچ غلاموں کے نام وہاں پہ موجود, جن کے ساتھ لکھا ہوا مولا فلاں, مولا فلاں, مولا فلاں, یعنی فلاں کے غلام, فلاں کے غلام, فلاں کے غلام. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ غلام آقا کے ساتھ ہے, آقا غلام کے ساتھ ہے. جب غلام کی نسبت دیکھیں گے تو آقا اس کے قریب ہے, آقا کی نسبت دیکھیں گے تو غلام اس کے قریب ہے. ولایت کے معنی اصل میں ہے قریب ہونے کے, اس لیے دوست کو بھی ولی کہتے ہیں. جو بیچارے ہمارے برادران اہل سنت وہیں پہ آ کر یہی مانا لیتے ہیں, اور ہم بھی آ کر وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں دوستی میں, محبت میں, اور سب سے بڑا مولائی اسے سمجھتے ہیں کہ جو اظہار محبت زیادہ کر سکے. اظہار ہی کو محبت بھی نہیں معلوم, اظہار محبت جو زیادہ کر سکے. ایک وقت ہم ہندوستان میں پڑھ رہے تھے, اور پھر بعد میں جو سر جمعہ پہ ذکر کیا, حیدرآباد میں جو ہے, حیدرآباد شہر کا نام سنا ہوگا, پتہ نہیں آپ برادران میں سے کوئی ہے حیدرآباد کے کہ نہیں. مولائی کا, مولا کا معیار, تو وہاں پہ عرض کیا کہ ایک زمانے میں مولا کا معیار مولائی, مولائی لفظ بولتے نا, فلاں مولائی, فلاں بہت بہت مولائی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مولائی ہونے کا معیار سلمان و ابو ذر جیسے لوگ تھے. مولائی کون تھا؟ جناب زہرا کے زمانے میں مولائی کون تھا؟ جناب زہرا مولائی تھی, جنہوں نے ولی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. سلمان مولائی تھے, ابو ذر مولائی تھے, سن 61 ہجری میں حبیب نے مظاہر مولائی تھے, زہر قین مولائی تھے, اور ہم نے اپنی سرزمینوں پہ مولائی ہونے کے معیار کیا بنایا؟ مولائی وہ کہ جس کے اوپر حکومت ہو, اس کی زندگی پر, اس کی حرکات پر, سکنات پر, سوچ پر, فکر پر حکومت ہو. کس کی حکومت ہو؟ جس کو اپنا مولا مانتا ہے. مولا ہے کون؟ یہاں سے بات کل ختم ہوئی تھی, اسی کی تھوڑی وضاحت کریں گے. کون مولا ہے؟ اصل مولا ذاتی طور پر مولا فقط ایک ذات ہے, وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ مولایا, انما ولیکم اللہ, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ذاتی طور پر ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ولایت. پھر اللہ سے ولایت ملی ہے, جس کے پاس بھی ولایت آئے گی, جو ولایت کا اہل ہوگا وہ ولایت اللہ کی طرف سے آئے گی. دینے والی ذات اللہ کی ہے, چاہے وہ ولایت تکوینی ہو یا تشریعی ہو. تکوینی ولایت تکوین کون سے بناؤ، یعنی کائنات پہ تصرف کرنے کا حق انسان کو دے دیا، اللہ دے دیتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، تم میری اطاعت کرنا شروع کرو، میں اپنے اختیارات تمہیں دینا شروع کروں گا. تصرف کرنے کا حق، یہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، جو جتنا زیادہ مطیع پروردگار ہوگا اتنی زیادہ اس کو ولایت ملے گی. ایک کی ولایت ایسی ممکن ہے زمین و آسمان میں جو بھی تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اذن پروردگار سے، چونکہ ولایت دی اللہ نے. ایک انسان ممکن ایسا ہے کہ وہ ایک بیمار کی حد تک، ایک چھوٹے حد تک کہہ دے تم شفا مل جائے اور یہ ہو جائے، یہ بھی ولایت تکوینی کے حد تک، کیونکہ اللہ اطاعت کے نتیجے میں اور بندگی کے نتیجے میں انسان کے اختیارات کو بڑھا دیتا ہے. تکوین پر، کون پر، کائنات پر. اسی سے اللہ کون سے کائنات بناؤ، کائنات کے امور پر اختیارات کا بڑھ جانا، تصرف کرنا، تبدیلی کر سکنا اذن پروردگار سے. ایک شرط ہر جگہ ہے، ایک شرط ہر جگہ ہے کہ جو کچھ بھی انجام پائے گا وہ اذن پروردگار سے انجام پانا ہے. یہ شرط ہر جگہ ہے، جو قرآن نے بار بار یہ شرط بیان کی ہے، متعدد جگہوں پہ قرآن نے یہ شرط، علم کے لیے، شفاعت کے لیے، دوسرے مراحل کی. قرآن کہتا ہے من یشفع عند اللہ الا باذنہ، کس میں کون ہے شفاعت کرنے والا؟ اذن پروردگار کی. جناب تالوت جالوت کا، جناب تالوت کا لشکر کہہ رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے لیکن اذن پروردگار سے. اذن پر جو جب تک اذن پروردگار نہیں ہوگا کوئی بھی عمل انجام پانے والا نہیں. یہ خالص توحید الہی اور خالص توحید کہ جتنے بھی اختیارات اللہ کی طرف سیدھے جاتے ہیں وہاں پر ایک اذن شامل ہوتا ہے پروردگار. یہ تصرف کا حق اللہ دیتا ہے. تشریع ولایت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی شریعت اور قانون کی ولایت. ہماری ابھی جو گفتگو ہے وہ قانون کی ولایت، وہ خود ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے کہ انسان اپنی بندگی کے نتیجے میں اللہ کی ولایت سے اتنا نزدیک ہوتا چلا جائے کہ اللہ تکویناً انسان کو اختیارات دیتا چلا جائے. یہ بندگی ایک اہم مرحلہ ہے اور بہت ہی عظیم مرحلہ ہے، لیکن فی الحال ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ عظیم الشان اصل انسان. ایک جملہ سر کے آگے بڑھیں کہ اس دنیا میں مقامات اور انسان کی بلندی کا جو سب سے بڑا معیار ہے وہ ہے بندگی. سب سے بڑا معیار، باقی جو چیزیں ہیں وہ بندگی کا نتیجہ ہیں. مثلا امامت، رسالت، نبوت، یہ ساری چیزیں یہ فضیلتیں نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریاں کیسے ملی ہیں؟ بندگی کے نتیجے میں ملی ہیں. جو جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کو اتنی بڑی ذمہ داری عطا ہوگی. ذمہ داریاں تو معمولی لوگوں کو نہیں عطا ہوتی. نبوت ذمہ داری ہے، امامت ذمہ داری ہے، رسالت ذمہ داری ہے. ذمہ دار لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جو صاحبان فضیلت لوگ ہوں. بغیر فضیلت کے اگر انسان ذمہ داری لینا چاہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسروں پر تو بعد میں ظلم کرے گا. کوئی بھی ذمہ داری اگر انسان میں فضیلت موجود نہیں ہے، انسان میں اگر ویلوز موجود نہیں ہے، کم سے کم اس ذمہ داری کے حق ادا کرنے کے بھر کی لائق ویلوز موجود نہیں ہے اور کمالات اور فضیلتیں موجود نہیں ہیں اور انسان نے بڑھ کر ذمہ داری لے لی، تو دوسروں پر تو ظلم ہوگا لیکن سب سے پہلے خود اپنے اوپر ظلم کرنے جا رہا ہے. دادا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریاں دی ہیں اللہ نے کس بنیاد پر؟ فضیلتوں کی بنیاد پر، کمالات کی بنیاد پر، ویلوز کی بنیاد پر. یہ اللہ نے عطا کیا، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ذات. پھر یہ ولایت کیا ہوئی؟ اصل ولی کون ہے؟ فضیلتیں بھی، اصل ذاتی طور پر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اللہ کے ہیں. جتنے بھی کمالات، علم اللہ دینے والا، حکمت یوت الحکمت من یشاء، یوت الحکمت من یشاء فمن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہے خیر حکمت عطا کر دے. یہ فضیلتیں ہیں. عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لہذا جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب ذاتی طور پہ ہیں پروردگار کے. ولایت بھی ذاتی طور پر پروردگار کی ولایت ہے. اگر وہاں سے ہم ولایت کو سمجھنا شروع کریں تو ولایت کا اصل راز ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم ولایت کو جب بیچ میں آ کے سمجھتے ہیں تو ہمیں وہ مثلا ہم امیر المومنین سے ولایت کو سمجھنا شروع کریں تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ نہیں پاتے, چونکہ یہ امیر المومنین کی ولایت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی. غدیر میں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین کو جو ولایت دی جا رہی ہے وہ رسول اللہ دے رہے ہیں, لہذا اعتراض کیا, نہیں سمجھ پائے. اگر یہ اللہ کی طرف سے سمجھتے تو نہ اعتراض کرتے, نہ اعتراض کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا. بہت سارے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا لیکن ذہن میں سوال تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں, اپنے بعد معاذ اللہ اپنے خاندان کو, اپنے داماد کو, بیٹا تو نہیں ہے تو داماد کو, معاذ اللہ. یہ کلمات ادا کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن لوگوں کی ذہنیت تھی یہ, اور وہ ذہنیت رسول اللہ پڑھ رہے تھے. لہذا اگر اللہ کی طرف سے ولایت سمجھتے تو غدیر میں بھی یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے. مجھے بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ حارث نے آ کر اظہار بھی کر دیا, جس کا نتیجہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا تھا. اگر اللہ کی طرف سے ولایت کو نہیں سمجھے گا تو کہیں حارث والا حال نہ ہو جائے. لازم نہیں کہ ہر ایک کے اوپر پتھر آئے. لہذا امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے. ولایت فقیہ بعض لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک عظیم کارنامہ جو اس دور کا, اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ولایت فقیہ کو وہ آ کر فقیہ کی ولایت سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے قانون کی حکومت ہے یہ, اس لیے نہیں سمجھ میں آتا. اگر اللہ سے لے کے چلیں تو سب آسانی سے سمجھ میں آتا چلا جائے گا. بالکل مشکل نہیں, بہت ہی آسان ہے یہ. لیکن اتنے سال سے نظام قائم ہے, 37 سال گزر گئے, نظام باقاعدہ قائم ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک حسرت پوری ہوئی ہے ایک زمانے کے حد تک. جناب زہرا کی نگاہ میں پوری دنیا تھی, پوری بشریت تھی, پوری بشریت کی نجات تھی ولایت کے ذریعے, چونکہ ولایت پوری بشریت کی نجات کا نام ہے. لیکن ایک حد تک بہرحال ایک جلوہ یہ آیا, ایک تجلی پیدا ہوئی. 37 سال سے موجود ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور جناب زہرا کے درد میں اضافہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے اس ولایت کو نہیں سمجھنا شروع کیا. جب امیر المومنین کی ولایت کی بات آتی ہے تنہا امیر المومنین کی ولایت کو دیکھتے ہیں, جب ولی فقیہ کی بات آتی ہے صرف ولی فقیہ کی ولایت کو دیکھتے ہیں. تو یہ ربط نہیں پیدا ہو پاتا, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر اصل ریسورس سے چل رہے ہوتے, اصل منبع سے چل رہے ہوتے تو سب سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا. یہاں سے وہاں تک سب سمجھ میں آ رہا ہوتا. رسول اللہ, ابھی بہت سارے مومنین کے گروہ میں ہم کہیں کہ رسول اللہ امام ہے, رسول اللہ ولی ہے, تو شاید ان کو سمجھنا مشکل ہو. جبکہ امیر المومنین کہ میرا امام رسول اللہ ہے, رسول اللہ دنیا کے سب سے عظیم امام. یہ جو ہم 12 امام کہتے ہیں, ہم 12 امامی ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے. وہ رسول اللہ کے بعد کے لیے 12 امام کی حدیث ہے, لیکن رسول اللہ خود اماموں کے امام ہے. لیکن چونکہ سلسلہ نہیں ہے لہذا یہ سمجھنا انسان کو مشکل ہے. مولا کے لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتا, جبکہ رسول اللہ خود ہی کیا فرما رہے اسی جملے میں, من کن تو مولا ہو. جملہ یہی ہے نا, یہ تو سب ہر شیعہ بچے بچے کو یاد ہے, من کن تو مولا ہو. من کن تو, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. لیکن ایک انسان رسول اللہ کے دین کی طرف توجہ بھی نہ کرے, رسول اللہ کے نام کی طرف توجہ نہ کرے, کہ میں مولائی ہوں. یہ ولایت کہاں سے ملی؟ یہ کم سے کم غدیر سے تو نہیں ملی ہے, چونکہ غدیر کی ولایت جو آئی ہے وہ رسول اللہ سے آئی ہے. اس لیے اس ولایت کا اثر بھی نظر نہیں آتا. غدیری ولایت رسول اللہ سے آئی ہے, رسول اللہ کی ولایت اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس لیے ہمارے روایتوں میں کیا کہا گیا, ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, صلوات اللہ علیہ وسلم, ایک روایت سنتے ہیں نا آپ, آپ نے سنا ہوگا. بہرحال بنی الاسلام والا خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. علی الصوم والصلاۃ والزکاۃ والحج، اعلی ترتیب میں یہی ہے کہ آپ کے سامنے درحقیقت یہ پیش کرنا تھا، یہ روایت صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایت جو ہے یہ ہمارے شیعہ کتابوں میں ہے، لیکن کامل ولایت کو اگر دیکھیں تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن اصل روایت اور صحیح روایت بھی اہل سنت کی ہاں بھی صحیح روایت ہے، ہمارا یہ روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بلڈنگ جو کھڑی ہوگی اس کی بنیاد پانچ چیزیں، الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، ترتیب یہ نماز روزہ، نماز زکات روزہ اور حج اور والولایہ، اور ولایت پر اسلام کی بنیاد۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان پانچ میں کون زیادہ اہم ہے، یہ پوچھنے والا سوال کرنے والا یہ باشعور انسان تھا، بابصیرت انسان تھا، اگر وہ سوال نہ کرتا تو شاید ہمیں یہ معلوم نہ ہو پاتا، چونکہ کچھ لینے والے ہوں تو اسے دیا جاتا ہے، ہر ایک کو تو نہیں دیا جاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس طرح سے کون زیادہ اہم ہے، امام نے فرمایا کہ لم یوناد بشین کے منودیا للولایہ، کسی بھی چیز کے لیے اس طرح دعوت نہیں دی گئی، اس طرح ندا نہیں کی، اس طرح نہیں بلایا گیا ہے، اتنی تاکید کسی بھی چیز کے لیے نہیں کی گئی جتنا ولایت کے لیے کی گئی ہے۔ اس نے کہا ولایت روح دین ہے، وہ کیوں ہے، اگر وقت رہے گا انشاءاللہ چند لمحے میں عرض کریں گے آپ کو ولایت کیوں روح دین ہے۔ ہم ابھی صرف روایت پڑھتے ہیں، یہ روایت جو ہے وہ اصول کافی میں موجود ہے، ہماری دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے، اہم روایت امام محمد باقر اسلام۔ دو روایتیں ہیں، سن لے جلدی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ بھی ایک بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں، ایک صحیح مسلم میں روایت ہے، اور ان کی اور دیگر کتابوں میں، صرف دو روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی لے کے لکھ کر آئے ہیں یہاں پر، ورنہ اور ان کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہی جملے کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، یہ روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، ایک، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، پہلی چیز گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، دوسرے روزہ نماز حج زکات، روزہ نماز حج زکات یہ وہاں روایت میں یہ کلمہ موجود بالکل جو ہمارے پاس روایت موجود ہے امام محمد باقر اسلام، وہاں پہ صرف روزہ نماز حج زکات کہا گیا، اس روایت میں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، ایک ہی بات ہوئی، اور بالکل اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا الاسلام، اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ دونوں روایتیں رسول اللہ سے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وقیم الصلاۃ وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، یہاں پہ مخاطب کر کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو وحدانیت کی، رسالت کی، وہ ایک چیز بیان کی، رسول اللہ وتقيم الصلاة نماز کو قائم کرو، تؤتي الزكاة زكاة دو، تصوم رمضان رمضان کا روزہ رکھو، وتحج البيت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت موجود ہے۔ کیا ان تین روایتوں میں فرق ہے؟ نہیں عزیزو، کلمات کا فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے، لیکن مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب سب ایک ہی بیان کر رہے ہیں، چار چیزیں تو ہر تینوں روایتوں میں موجود ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. اور رہی بات یہ کہ دو روایتوں میں جو رسول اللہ سے روایتیں ہیں، رسول اللہ اپنے زمانے میں ولایت کا مصداق بیان کر رہے ہیں، امام باقر السلام اپنے زمانے میں ولایت کا مصداق بیان کر رہے ہیں. امام باقر السلام نے ولایت کا لفظ کہا. ولایت کا لفظ کس کو شامل ہے؟ اللہ کو بھی شامل ہے، رسول اللہ کو بھی شامل ہے، اور امامت کو بھی شامل ہے. یعنی یہ نہیں کہ شیعہ کتاب میں یہ روایت موجود جو بتا رہی کہ نہیں روح ولایت ہے. بس فرق یہ فرق یہ ہے کہ ہماری روایت میں جو آیا ہے، یعنی امام کی روایت میں جو آیا ہے، وہاں پہ ولایت کا ذکر بعد میں ہے، اور ان دونوں روایتوں میں ولایت کا تذکرہ پہلے ہے. اور یہ رائج ہے، کبھی اہم چیز کو سب سے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے کہ سب سے اہم ہے، کبھی اہم چیز کو روک کے رکھا جاتا ہے، آخر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے. اس میں کوئی فرق پھر نہیں ہوا. لیکن یہ تینوں روایتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ تینوں روایتیں ایک مطلب بیان کر رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولایت، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت. اہل بخاری اور مسلم کی روایتوں میں اللہ اور رسول اللہ کی گواہی کے لیے باقاعدہ کہا گیا. جو ہمارے پاس روایت موجود ہے اس میں ولایت کا لفظ کہا گیا، جو سب کو شامل ہے، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، امامت کی ولایت. لیکن اصل چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر روح کی دین بنتی ہے، ولایت دین کی روح بنتی ہے، روح دین بنتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا، بہت توجہ کر رہی ہے آخری بات، کہ انسان کی زندگی کا الہی نظام کے سائے میں آ جانا، یہ چیز ہے. اگر اس کے بغیر نمازیں ہوں تو خوب، بنی امیہ کے زمانے میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. اگر ولایت الہی کے بغیر حج کیا جا رہا ہو تو یزید کے زمانے میں سن 61 ہجری میں بھی حج کیا جا رہا تھا، وہ حج کی جس کو حسین ابن علی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. حج تو تھا، حج کیا جا رہا تھا، روزوں کی پابندیاں تھیں، آج سے زیادہ پابندی تھی اس زمانے میں، یقین جان لے آج سے زیادہ نماز کی پابندی تھی. یزید جیسا انسان بھی اس کو صبح اٹھ کے آ کر نماز پڑھنی ہوتی تھی، پڑھانی پڑتی تھی، اگرچہ وہ رات میں شراب پی کے کیوں نہ سویا ہو، اگرچہ وہ خود نہ اٹھ پاتا ہو، اس کو اٹھایا جا رہا ہو کہ نہیں اٹھو، نماز تو پڑھنے جانا ہے، نماز کا وقت ہوا ہے. لیکن کون سی چیز فرق کرتی ہے نمازوں میں؟ میدان کربلا میں 72 لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں، اور ادھر جو 30,000 کا لشکر نماز پڑھ رہا ہے اس نماز میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ نماز ولایت کے سائے میں ہے، وہ نماز ولایت کے بغیر، فرق یہ ہے. نماز وہ پڑھ رہے ہیں، پورا لشکر نماز پڑھ رہا ہے. آج کا زمانہ نہیں تھا کہ چلو 10-20 لوگ نماز پڑھیں، 150 لوگ جائیں کہیں اور کچھ کر رہے ہوں، نہ، اس زمانے میں نماز سب پڑھتے تھے. یزید کے لشکر میں پورا لشکر 30,000 کا نماز پڑھ رہا، اور ادھر 72 لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والے تیر مار رہے ہیں اور دوسرے نماز پڑھنے والے تیر کھا رہے ہیں. ہاں، ولایت کے سائے میں اگر نماز پڑھی جائے تو ممکن ہے تیر بھی کھانا پڑے. آج کھا رہے ہیں، آج آپ سیریا میں، عراق میں، دوسری سرزمینوں پہ دیکھیں، یہ لازمہ ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے. امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، نماز کی تبلیغ کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، ممبروں پر جا کر تبلیغ کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، مدینے میں بیٹھے رہیں، اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی. یہ کچھ نہیں کہا امام حسین علیہ السلام نے. جب امام نکلے تو اس وقت وہ بھی اتنے 72 لوگ جو تھے، اس وقت نہیں، وہ صرف خاندان کے لوگ ساتھ میں نکلے تھے، خاندان کے، سب خاندان کے لوگ بھی نہیں نکلے تھے. یہ نہیں کہ اس وقت نہیں نکلے تھے بعد میں آ کے شریک ہو جائیں گے، نا، بعد میں بھی نہیں آئے، خاندان کے بہت سارے لوگ نہیں آئے بعد میں. حتیٰ امام نے خط لکھا مکے سے، سخت خط لکھا ہے، وہ خط موجود ہے امام کا، امام نے خود اپنے خاندان والوں کو، جیسے امام نے بصرہ والوں کو خط لکھا، امام نے کوفے والے کو خط لکھا، مکے میں امام خود خطبہ دے رہے ہیں، خود تقریر کر رہے ہیں، پہلے بھی خطبہ دے چکے ہیں، اب بھی یہاں دے رہے ہیں، چار مہینے سے زیادہ امام نے مکے میں قیام کیا. اسی طریقے سے امام نے اپنے خاندان والوں کو خط رکھا کہ ابھی راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی آ سکتے ہو، ورنہ اگر نہیں آئے تو اس کے خطرات کی طرف متوجہ کیا امام نے. بہت سارے خاندان کے لوگ بھی نہیں آئے امام کے ساتھ، لیکن جو لوگ آئے وہ کس کے لیے آئے؟ وہ تیروں کے لیے آئے، وہ تلواروں کے لیے آئے، وہ زخم کے لیے آئے، وہ جان دینے کے لیے آئے، وہ بیٹوں کی قربانی دینے کے لیے آئے، وہ اسیر ہونے کے لیے آئے. دھوکے میں کوئی نہیں آیا کہ چلیں شاید کچھ ہو جائے گا. جو لوگ دھوکے میں چلے تھے وہ سب کے سب راستے میں ساتھ چھوڑتے چلے گئے. چلے تھے کچھ لوگ دھوکے میں کہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، کوفے میں حالات آمادہ ہیں، لوگ تیار ہیں، چلیں گے، وہاں حکومت ہوگی تو کچھ ہمارا بھی بھلا ہوگا. لیکن امام نے خود ہی بہت سارے لوگوں کو اپنے آپ سے جدا کرنا شروع کیا، اور جو لوگ ابھی بھی امام کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، جو ایسے لوگ تھے، وہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سن کے سب کو پھر سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. جناب مسلم کی شہادت کی خبر آخری مرحلہ، اگرچہ امام نے پہلے ہی دن، امام نہیں کہتے کہ سب کو خاموشی سے لے چلو، تعداد زیادہ ہو بڑھتے رہیں، بتائیں نہیں کہیں کم نہ ہو جائے نا، امام نے پہلے ہی شب میں آ کر مکے سے جس صبح میں نکلنے والے تھے اسی شب میں آ کر اعلان کیا کہ من کان فینا بادلا محجته وموطنا الا لقاء الله نفسه فليرحل معنا انی راحل مصبحا ان شاء الله. ہر ایک میرے ساتھ نہیں چلے، وہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے، ہم چلنے والے. تو یہ جتنے لوگ آئے ہیں کربلا تک، جو لوگ آئے ہیں وہ ولایت کے سائے میں رہنے والے لوگ آئے، وہ نہ جنت کے لیے آئے ہیں. ان لوگوں نے ثبوت بھی دے دیا، شب عاشور میں سارے ثبوت دے دی. امام کا سوال کرنا، امام کا ان کو اپنے آپ سے جانے کا تقاضا کرنا، یہ سب کچھ اس کا ایک راز یہ بھی تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ لوگ کس لیے آئے تھے. اگر امام یہ عمل انجام نہ دیتے تو کربلا والوں کے عظمت کا ایک پہلو چھپا رہ جاتا ہمارے سامنے. شاید بہت سارے لوگ اور سوچتے، وہ حقیقت نہ سمجھ پاتے، ان کے دل کے راز کو نہ سمجھ پاتے کہ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا ہوا ہے، کہا جا رہا چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن وہ اہل ولایت وہاں پر بیٹھے ہوئے. بس یہ ولایت اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی ولایت سے لے کر کے فقیہ کی ولایت تک سب سمجھ میں آتی چلی جائے گی. کیوں سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت یعنی اللہ کے قانون کو زندگیوں پر لے کے آنا، اللہ کے نظام میں انسان کو لے کے آنا، چونکہ وہی نجات دینے والا ہے. ابھی فرصت نہیں ہے کہ دوسرے قانون کے بارے میں ہم گفتگو کریں. محور وہ نجات دینے والا ہے، اللہ کی ذات جہاں پر ہو اور اس کا نظام چل رہا ہو، وہ رسول اللہ کے ذریعے ہو یا امام کے ذریعے ہو یا فقیہ کے ذریعے ہو، یہ سب کا کام ہے ایک. نہ امام کو اپنی حکومت کرنی ہے، نہ رسول اللہ کو اپنی حکومت کرنی ہے، نہ فقیہ کو اپنی حکومت کرنی ہے، سب کو اگر صرف اللہ کی حکومت کرنی ہے. آپ کے درجے میں تو فرق ہوتا ہے، فقیہ کہاں اور امام کہاں. امام معصوم ہے، فقیہ تو غیر معصوم ہے. درجے میں کتنا فرق ہے؟ تو درجے میں فرق ہے. اسی طریقے سے درجے میں فرق ہے جس طریقے سے اللہ اور رسول کے درجے میں فرق ہے. اللہ کی ذات غنی، اللہ کے سب کچھ اپنا، رسول اللہ کے پاس سب کچھ، کچھ بھی اپنا نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. درجے میں دیکھیں تو کتنا بڑا فرق ہے، درجے میں دیکھیں تو اتنا بڑا فرق ہے کہ رسول اللہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین فرما رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آ کر. لیکن ولایت میں ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فمن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا مقام, اللہ کی ذات اللہ ہے, رسول اللہ, ہم اللہ کی اطاعت تو کریں گے, رسول اللہ کی اطاعت بندے ہیں, بندے کی حیثیت سے کریں گے, نہیں کر سکتے, چونکہ نظام خراب ہو جائے گا. اور اس کا اور اچھا سمجھ میں آنے والا نمونہ خود امیر المومنین السلام کی حکومت ہے. امیر المومنین السلام کی حکومت میں امیر المومنین السلام ولی ہیں, لیکن امیر المومنین کے جتنے بھی والی ہیں, والی یعنی امیر المومنین کے گورنر, وہ بھی وہی ولی سے نکلا ہوا ہے, والی بھی ولی سے نکلا ہوا ہے. امیر المومنین جو ولی خدا ہیں, امیر المومنین کے جتنے بھی والی ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں ہے. ہے آپ کی نگاہ میں کوئی والی؟ امام کا کوئی بھی والی معصوم نہیں ہے. اب کیا کہیں لوگ, کہیں کہ یہ تو غیر معصوم ہے, امام کی اطاعت ہم کریں گے, یہ والی امام کا گورنر یہ تو غیر معصوم ہے, اس کی اطاعت ہم نہیں کریں گے. تو کیا ہوگا؟ امام کیا کہیں گے؟ امام کہیں گے اگر تم نے میرے والی کی اطاعت نہیں کی تو میری اطاعت نہیں کی, چونکہ میں نے اس کو گورنر بنایا ہے, میں اسے بنا رہا ہوں, فقیہ کو میں بنا رہا ہوں. اس لیے روایت ہی ہے فَإِنِّي قَجَّالْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا, ہم نے تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے. وَمَنْ اَرَّادُ عَلَيْهِ كَرَّادُ عَلَيْنَا, جو فقیہ کی رد کر رہا ہے گویا ہماری رد کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں فقیہ نہیں ہے, فقیہ اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا, فقیہ کو اللہ کی حکومت کرنا ہے, قانون کی حکومت کرنا ہے. یہ ہوا فرق. لہذا اگر اللہ سے ولایت کو سمجھنا شروع کرے تو سب ولایت سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی, پھر نظام بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر جناب زہرا کے خطبے کا یہ ایک جملہ بھی سمجھ میں آیا کہ جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ, کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اس کی تفصیل سے شرح بیان کی. بس عزیزو, ہماری گفتگو یہاں پر, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے اس راز کو نہیں سمجھا تھا, بعد میں بھی نہیں سمجھے. جناب مسلم کو بھیجا کوفے میں, اپنا نائب بنا کر امام حسین علیہ السلام نے بھیجا, اور کوفے میں آ کر لوگوں نے بیعت کی. جب ہانی ابن عروہ کو پکڑ لیا گیا, زخمی کیا گیا, جناب مسلم نے کہا کہ چلو ابن زیاد کے دربار کو گھیرتے ہیں, اس پہ حملہ کرتے ہیں, تو ابن جناب مسلم کے بہت ہی قریبی ترین افراد میں سے ایک گروہ کٹ کے جدا ہوگا کہ نہیں, آپ کے کہنے پر ہم جنگ کرنے نہیں جائیں, امام آگے کہے گا تو ہم جنگ کرنے جائیں. معمولی لوگ نہیں تھے, یعنی معمولی لوگ نہیں جدا ہوئے. سلیمان ابن سرد خزائی, رفاع ابن شداد, سلیمان وہ تھے جن کے گھر میں جا کے جناب مسلم ٹھہرے تھے. کوفے کے شیعوں میں دو تین بڑے نام تھے, جس میں ایک نام سلیمان ابن سرد خزائی کے, یعنی سلیمان دو تین خاص لوگوں میں سے ایک تھے, حبیب ابن مظاہر اور سلیمان ابن سرد خزائی, یہ دو چار لوگ ایسے تھے. سلیمان ابن سرد خزائی ایک بہت بڑے گروہ کو لے کر نکل گئے, کہا کہ امام معصوم آ کر کہے گا تب تو ہم تلوار اٹھائیں گے, آپ کے کہنے پہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. نتیجہ جناب مسلم کی شہادت ہوئی, کوفے کا لشکر تیار ہوا, کوفے کا لشکر کربلا تک آیا, کربلا کے واقعات ہوئے, بیویاں اسیر ہوئیں, یہ سب کچھ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نادانی کی گئی تھی, یہ کہ ہم امام معصوم کی اطاعت تو کریں گے لیکن امام کا نمائندہ چونکہ امام معصوم نہیں ہے لہذا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں. اور یہ باتیں آج ہم بہت ساری جگہوں میں سنتے ہیں, کہتے ہیں فقی تو معصوم نہیں ہے مگر فقی اپنی حکومت کرنے آئے, فقی اگر اپنی حکومت کرے گا تو وہ طاغوت ہو جائے گا, فقی کو حق نہیں ہے کہ اپنی حکومت کرے, فقی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی حکومت کرے, فقی کو صرف اسلامی فقہ اور الہی قانون کی حکومت کرانا. اور جناب زہرا یہ پیش کرنے کے لیے آئی تھی, جناب زہرا اس راز کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ زندگی پر صرف اللہ کی حکومت ہونا چاہیے. انحراف جو تھا وہاں پر, جو نتیجہ سامنے آ رہا تھا کہ وہاں پر اللہ کی حکومت میں اپنی حکومت کو شامل کرنا, یہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں بالکل اللہ کی حکومت ختم, نہیں, اللہ کی حکومت ابھی بھی یہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر حکومت لیکن اپنی چیزوں کو شامل کرنا. اور یہی ہم نے دیکھا شروع میں, اصل فدق کا لینا بھی اسی لیے تھا کہ ہمیں اختیار ہے ہم چاہیں تو تبدیل کر دیں, ہمیں اختیار ہے, رسول اللہ نے دیا ہے تو دیا ہے, لیکن ہمیں ابھی اختیار ہے, ہم چاہیں تو لے لیں. یہ آغاز تھا, اور جناب زہرا نے آ کر اسی کی مخالفت کی, اسی کو توڑا. یہ احسان ہے, بشریت پر احسان ہے, صرف ہم تشیعوں پر نہیں, بشریت پر احسان ہے جناب زہرا کا. کہ ہر دین کی شکل کو بدل دیا گیا, جو بھی اللہ کی طرف سے دین آیا لوگوں نے اگر اس دین کی شکل کو بدل دیا. اسلام کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا اگر جناب زہرا کی قربانی نہ ہوتی. اسلام کو بھی اس طرح تبدیل کر دیا جاتا اگر جناب زہرا نے آ کر حقیقی اسلام کی بقا کے لیے, اور حقیقی اسلام کی بقا اور روح یہ ہے ولایت کی شکل میں دین, ورنہ نمازیں ہوں, روزہ ہو. بنی اسرائیل بھی بہت کرتے تھے اعمال, مشہور تھے بنی اسرائیل, اعمال کرنے میں مشہور تھے بہت زیادہ, لیکن انبیاء سے دور ہو کر کرتے تھے. انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے, جناب زکریا کا مذاق اڑاتے تھے, جناب یحییٰ کو قتل کر رہے تھے. بے دین لوگ نہیں تھے, الہی ولایت سے اپنے آپ کو دور کر کے بہت سارا دیداری کر رہے تھے, بہت دیدار لوگ تھے, ابھی بھی دیدار ہیں. ابھی یہودی لوگ جا کے دیکھیں آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ دیداری کرتے ہیں, لیکن اپنے بنائے ہوئے دین کی دیداری کرتے, اللہ کے دین کی دیداری نہیں کرتے. مطلب بہت سارے بنی امیہ اور بنی عباس اور یہ سارا سلسلہ, وہ سب دین لے کے چلتے, لیکن اپنا بنایا ہوا دین, اللہ کا دین, رسول اللہ کا دین. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام ناب محمدی, رسول اللہ کا اسلام. امیر المومنین نے رسول اللہ کے اسلام اگر پیش کیا, امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی رسول اللہ کے اسلام کے لیے, اور یہ اسلام ہے جو بقا. بس جو وقت اگر زیادہ ہو گیا ہو تو معذرت کے ساتھ, اس دین کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی دی جائے وہ کم ہے. بغور شاعر کے کہ حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی دے کے آنے کے بعد, امام کی زبان بھی اشعار کا ہے اور بہت پیارا شعر ہوا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. جو اللہ کے حق کو دیکھتا ہے, تو حسین ابن علی اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر کے, زبان حسین ابن علی کی ہے, سارا حق ادا کر دیا. ایک بندے کے لحاظ سارا حق ادا کر دیا, لیکن جس چیز کے لیے سب ساری قربانی دی جا رہی ہے اس کو جب دیکھ رہے ہیں اللہ کی ذات, تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. جناب زہرا نے عظیم قربانی پیش کر دی, بی بی امام علی علیہ السلام تڑپ گئے. وہ علی جو کہیں پر نہیں تڑپے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ کھڑے ہو کر چند کلمات ادا کی امیر المومنین. وہ تڑپ جو امیر المومنین کے دل میں تھی شاید ہمیں نہیں معلوم ہو پاتی, لیکن وہ چند جملے جو قبر پہ کھڑے ہو کر امیر المومنین نے ادا کیے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے, شاید میں پیش نہ کر سکوں, اس کا حق ادا نہ کر سکوں. آپ خود سمجھ لیں, اس کو نجر بلاغہ میں جا کے پڑھیں, موجود اصول کافی میں موجود ہے. جب آ کر بیوی کو دفن کر دیا, رسول اللہ کی اس امانت کو خاک کے حوالے کر دیا, اور بہت جلدی پہلا جملہ یہی ہے, سلام کرنے کے بعد پہلے سلام عرض کیا, یعنی جناب زہرا کی قبر بنا کر دفن کرنے کے بعد. مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے جگر کے اس ٹکڑے کو امیر المومنین نے کس طرح سے خاک میں اتارا ہو, کس طرح خاک ڈالی ہوگی, یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. زہرا کی قبر کس طرح بنائی ہوگی امیر المومنین. سخت مرحلہ ہے, لیکن یہ سارا مرحلہ طے کرنے کے بعد روایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے, چونکہ بعض لوگ رخصت کر دیا تھا, کچھ لوگ آئے تھے, 10 لوگ یا 12 لوگ بعد روایت میں نام وہ آ سکے تھے, تاریخ تھی رات. امام کے ایک صحابی نے ایک چراغ جلانا چاہا, ایک چراغ بھی نہیں ٹہنی ہے, یہ تاریکی میں جناب زہرا کا جنازہ اٹھ رہا. جناب زہرا پورا احتجاج ہے, جناب زہرا نے صرف اپنی زندگی میں نہیں، اپنی قبر کے ذریعے سے، اپنی دفن کے ذریعے سے، اپنے کفن کے ذریعے سے، اپنے جنازے کے ذریعے سے، پورا وجود ہی وجود جناب زہرا کا قیام نصیحت کر رہی ہیں، یا ابا الحسن کفننی باللیل دفننی باللیل، رات میں مجھے دفن کرنا، کیوں آپ تو رسول اللہ کی بیٹی، یہ امت مسلمہ ہے، یہ اعتراض ہے بی بی کے، تاکہ یہ اعتراض قیامت تک باقی رہے، تاکہ اس اعتراض کے ذریعے سے لوگ حقیقتیں سمجھ سکیں. مدفننی باللیل، رات میں مجھے دفن کرنا. رات کی نہایت تاریکی میں دفن کیا، کسی صحابی نے ایک ٹہنی، صاحب نے سوہان ظاہر ٹہنی جلانی چاہیے اجالا ہو جائے، رسول اللہ کی بیٹی کی جنازہ رات کی تاریکی میں اتنے اندھیرے میں، امیر المومنین نے آ کر بجھا دیا، اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا. یہ نہیں کرو. اور جب جا کر دفن کیا، اکیلے تھے، امام حسن امام حسین بچے تھے، 6 سال کے سن، 7 سال سن، تنہا. ایک تو وہ سارا مرحلہ امام کو خود طے کرنا پڑا. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ محرم کوئی ہو، کہ ایک جنازہ دینے والا ہو، ایک نیچے جا کر جنازہ پکڑنے والا ہو قبر میں جا کر، لیکن یہاں امیر المومنین کو خود ہی طے کرنا، اکیلے طے کرنا. بیان کرتے بعض وقت کی آواز آئی، اے میرے، اے علی میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. اور جب دفن کر چکے تو سب کو رخصت کر دیا، لیکن شاید چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ روایت بیان کی ہے، شاید امام حسین وہاں پر خود موجود تھے، یا تو بابا سے بعد میں یہ جملہ سنا ہو، ظاہراً خود وہاں بچے موجود رہے تھے. چھوٹا سا خطبہ ہے نجیب بلاغہ میں بھی جا کر آپ پڑھے رسول کافی میں، کھڑے ہو گئے قبر پر، جناب زہرا کی قبر تیار کر کے فوراً رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وان ابنتک. دو لوگوں کی طرف سے سلام کیا ہے. اس کے پہلے جب بھی رسول اللہ کی قبر میں جاتے تھے، امیر المومنین فقط اپنا سلام کرتے تھے، کیونکہ جناب زہرا خود جاتی تھی اپنے بابا کو سلام کرنے کے لیے. لیکن آج اس قبر پہ کھڑے ہو کر دو لوگوں کی طرف سے سلام کیا ہے، انی وان ابنتک، اے رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو، لیکن آج آپ کی بیٹی آپ کو سلام کرنے نہیں آئے گی، لہذا آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی میں سلام کرتا ہوں آپ کو یا رسول اللہ. سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ. کس حالت میں علی کھڑے، اے رسول اللہ میں آپ کی امانت کو لے کے آیا ہوں، صرف 9 سال میں، 9 سال پہلے جب یہ امانت دی تھی رسول اللہ کے، رسول اللہ نے حوالے کی تھی، تو بی بی کی عمر کل 9 سال تھی، اور اب 18 سال کی عمر میں جب اس امانت کو پلٹانے کے لیے آئے ہیں، تو زخمی ہے، کمر خمیدہ ہے، اے رسول اللہ میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکوں. دو درد تھا عزیزو. اب یہ آخری مجلس، اس کے بعد ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، تھوڑا سا مسائل تھا. ایک درد امیر المومنین کو تھا، ایک درد جناب زہرا کو آخری وقت میں تھا. امیر المومنین کا درد یہ تھا کہ مرد ہوتے ہوئے، فاتح خیبر و خندق ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی اس گھر میں رسول اللہ کی بیٹی اور امانت کی حفاظت نہ کر سکے. بی بی زخمی ہو گئی، بی بی نے آواز دی، یا فضت و خذینی قد قتل ما فی احشائی، اے فضا آ کے مجھے سنبھالو، میرے بچہ شکم میں شہید ہو گیا. شوہر موجود ہو، اللہ اکبر، غیرت دار انسان موجود ہو، علی جیسا غیرت دار انسان گھر میں موجود ہو، اور بیوی پر حملہ کیا جائے، وہ رسول اللہ کی بیٹی پر. یہ درد امیر المومنین کو ہمیشہ رہا، جناب زہرا کے بعد یہ درد امیر المومنین کو ہمیشہ رہا. اور ایک درد جناب زہرا کا تھا کہ میں موجود تھی، لیکن وقت کے ولی کی حفاظت میں کیسے کرتی، میری نگاہوں کے سامنے علی کے گردن میں رسی باندھ کر لے گئے. اس جملے کی میں وضاحت نہیں کر سکتا عزیزو، اے کاش کی ہاتھ کو باندھ کر لے گئے ہوتے. گردن میں نگاہوں, زینب جناب زہرا کی نگاہوں کے سامنے, جناب زہرا نے کمر پہ بدے ہوئے پٹکے پر ہاتھ ڈال دیا. جتنی جان تھی بی بی میں, اس حالت میں یہ خواتین بہتر سمجھتی ہیں کہ ایسے وقت میں جب بچہ ضائع ہو گیا ہو, شکم کا بچہ شہید ہوا ہو, تو ایک بی بی کی کیا حالت ہو سکتی ہے. لیکن ایسی حالت میں بھی جناب زہرا کے امیر المومنین کے کمر پر بدے ہوئے پٹکے اور کمر بند پر ہاتھ ڈال دیا بی بی نے, اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں علی کو کھینچ رہا تھا تو زہرا کھستی چلی آ رہی تھی, لیکن یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا تھا. یہاں تک کہ اشارہ کیا کنفس نے آ کر تلوار کے نیام سے جو مارا تو بی بی کا ہاتھ چھوٹ گیا, لیکن پھر بھی بی بی نہیں سنبھلی, پھر بھی آئی مدینے تک, آئی مسجد تک, آئی علی کو بچا کر لے کے گئی. یہ آخری جملہ عزیزو, یہاں پر کھڑے ہو کر میرے رب کہتے ہیں کہ قلا قلا یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری. یہ جملہ اگر علی کہے تو دل سینے میں درد سے تڑپ جاتا ہے. علی کہہ رہے اے رسول اللہ آج میرے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے. علی جو 70 زخم جنگ احد میں کھائے لیکن شہادت کے لیے تیار ہو, علی جو ہر غم میں صابر ہو, جس کے لیے امام سید سجاد یزید کے دربار میں اور مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے فرماتے ہیں کہ علی کون ہے, علی اصبر الصابرین, علی صابرین میں سب سے زیادہ صابر ہے. جو اصبر الصابرین ہو, جو اصبر الصابرین ہو, وہ آج کہہ رہا قلا یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری, اے رسول اللہ آج میرے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے, آج مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے. ورقان حتجلدی, اور آج کے بعد میری راتیں بیداری کی راتیں ہوں گی, میرا دن غم کے دن ہوں گے, سرمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, علی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغموم ہوں گے. آخر میں ایک تقاضا کیا فحفح السوال واستخبر الحال, اے رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھ لینا, خود پوچھئے گا. فحفح السوال, اے رسول اللہ آپ سوال کریے گا, آپ خود طلب کریے گا, کیونکہ آپ کی بیٹی وہ ہے جو بہت کچھ چھپا کے لے کے چلی گئی, زخمی تھی لیکن مجھے بھی نہ بتایا. لہذا یا رسول اللہ آپ خود سوال کریے گا تاکہ آپ کی بیٹی بتائے کہ آپ کے بعد ہم پر کیا گزر گئی اور فاطمہ پر کیا گزر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں اسوہ اہل بیت اور اسوہ فاطمی سے آشنا فرما, راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مشن میں ہمیں شریک قرار دے پر, ہمیں ولایت کی حقیقتوں سے آشنا فرما, ہماری زندگیوں کے ولایت کے سائے میں گزرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور حق کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کو سلامت رکھ, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, مختلف میدانوں میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, جو لوگ حق کے لیے قربانیاں جنگ کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما.